على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم اذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا يا رسول الله وان ذلك لكائن قال نعم واشد كيف بكم اذا لم تامروا بالمعروف ولن تنهوا عن المنكر قالوا يا رسول الله وان ذلك لكائن قال نعم واشد كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا يا رسول الله وان ذلك لكائن قال نعم واشد كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا اخرجه رزين ورواه باكثر منه ابو يعلى والطبراني في الاوسط من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين. جیسا کہ بعض اوقات پہلے بھی ہوتا رہا ہے، میری آج کی گفتگو بھی چند متفرق صدرات پر مشتمل ہوگی. سب سے پہلے تو جو کتاب و سنت کا حصہ ہے، جو اصل مقصد ہے اس اجتماع جمعہ کا، تعلیم دین، تذکیر بے کتاب اللہ، اس کے ضمن میں جو موضوع کئی جمعوں سے ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، زیر گفتگو ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اسی سلسلے میں دو باتیں آج مزید عرض کرنی ہیں. ذہن میں تازہ کر لے کہ میں چند باتیں جو عرض کر چکا ہوں وہ ایک ترتیب کے ساتھ یوں ہے کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، بلکہ کہنا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے. اصطلاحات کو ہمیشہ اصطلاح کی حیثیت سے سمجھنا چاہیے، اگرچہ ان کا تعلق یقیناً لغوی طور پر اس زبان کے جو اصل الفاظ استعمال ہو رہے ہوں، ان کا جو لغوی مفہوم ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اصطلاح اپنی جگہ پر اپنی ایک معنویت کی حامل ہوتی ہے. دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ امت مسلمہ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض تاسیس قرآن مجید میں دو اصطلاحات کے حوالے سے بیان ہوئی. ایک ذرا مشکل ہے، فلسفیانہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے صغرا کبرا کافی جوڑنا پڑتا ہے، وہ ہے شہادت علی الناس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ مضمون سورہ حج میں بھی آیا، جہاں مسلمانوں کو پکارا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور یہ جہاد کس کے لیے، یہ جان فشانی کس مقصد کے لیے درکار ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ اپنی جگہ ایک مفصل موضوع ہے جس کے بارے میں اس وقت میں اجمالاً بھی کوئی اعادہ نہیں کرنا چاہتا. دوسری اصطلاح یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تیسری بات جو عرض کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ لازم و ملزوم ہے. ایک ہی تصویر کے دو رخ یا ایک ہی گاڑی کے دو پہیے. ایک گاڑی دو پہیوں کی ہے, تاگا ہے, ریڑا ہے, وہ دونوں پہیوں پر چل سکتا ہے, ایک پہیے پہ نہیں چل سکتا. اس کے لیے تو ظاہر بات ہے ایک پہیا ہوگا تو وہ گھوم جائے گا, اپنی جگہ پر چکر لگائے گی, گاڑی چلے گی نہیں آگے. تو ان کو بھی جدا کرنا در حقیقت حکمت قرآنی کے خلاف, منشاء خداوندی کے خلاف, اور یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے بڑی جسارت والی بات بن جاتی ہے. گویا کہ ایک ٹان ہے, گویا کہ ایک حملہ ہے قرآن مجید پر کہ وہ اس کو یکجا اصطلاح کے طور پر خامخواہ شاید بطور لفاظی استعمال کر رہا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یقیناً یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں ہو سکتی, یہ نیت کسی مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ناوک نے تیرے سیر نہ چھوڑا زمانے میں, جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو جو حضرات بھی ان کو علیحدہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں ان سے ہم عرض کریں گے کہ اس کا یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک طرح سے گویا کہ حکمت خداوندی اور خود قرآن مجید پر کے جو سب سے بڑا معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ایک طرح کا طنز بن جاتا ہے. اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا دین, ہماری شریعت کل کی کل خود کچھ عوامر اور نواحی پر مشتمل ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس. جیسے کہ احکام عشرہ تھے, شریعت آسمانی جو ہے, شریعت سماوی, اس کا سب سے پہلا بلو پرنٹ جو ہے وہ تورات کی تعلیمات میں تیار ہوا ہے. اس سے پہلے بنیادی تعلیمات تھیں, شرک مت کرو, توحید کا التزام کرو, حقوق اللہ حقوق العباد. لیکن یہ کہ جس کو باقاعدہ ایک نظام شریعت کہا جائے, پورا ایک قانون, اس کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ شریعت سماوی کا پہلا بلو پرنٹ جو ہے وہ در حقیقت تورات پر مشتمل ہے. پہلی کتاب وہی ہے کہ جو کسی رسول کو دی گئی. اس سے پہلے جو بھی کچھ دیا گیا انہیں صحف کہا گیا, صحیفے, کتاب نہیں کہا گیا. اس لیے کہ واقعتاً شریعت جس کو کہا جائے گا وہ سب سے پہلے تورات ہی میں نازل ہوئی. اور اس کے جو احکام عشرہ ہیں, ان احکام عشرہ کا آپ دیکھیے تو کچھ احکام ہیں, عوامر ہیں, کچھ نواحی. دی ڈوز اینڈ ڈونٹس آف تورات, تورات کے عوامر اور نواحی, جن کا کہ قرآن مجید کے اندر خلاصہ آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں. اس میں جو احکام آئے ہیں, جن چیزوں سے روکا گیا ہے, جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے, در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ یہ تورات کی تعلیم کا خلاصہ ہے جو ان دو رکوعوں میں آ گیا ہے. اور وہ دونوں رکوع ہیں بھی سورہ بنی اسرائیل میں, جس کا آغاز جو ہے اس میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, اور جس کے اختتام پر بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر موجود ہے. تو گویا کہ شریعت خود مشتمل ہے کچھ عوامر, کچھ نواحی پر. کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فقہا نے پھر اس میں درجہ بندی کی ہے. جو عوامر ہیں شریعت کے, ان میں سب سے پہلے فرائض آئیں گے, پھر سنت موقت آئے گی, بلکہ واجب آئے گا, فرض, پھر واجب, پھر سنت موقدہ, پھر سنت غیر موقدہ. اس کے بعد ایک دائرہ ہے کہ مستحبات کا ہے. لیکن پھر یہ کہ نواحی کے اندر بھی تدریجن آپ چلیں گے. سب سے پہلے حرام مطلق, جو چیز کے بالکل حرام کر دی گئی نص شریعی سے. پھر آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی, ناپسندیدہ شے ہے لیکن وہ حرمت کے قریب پہنچ جانے والی ناپسندیدگی ہے. جیسے سنت کے دو درجے ہیں, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ. مکروہ کے بھی دو درجے ہیں, مکروہ تحریمی کہ جو بالکل حرام کے قریب پہنچ جاتی ہے بات, اس درجے مکروہ ہے, اور ایک مکروہ تنزیہی جو ناپسندیدہ تو ہے لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں. تو گویا کہ تین درجے ادھر ہو گئے, چار درجے ادھر ہو گئے, فرض, واجب, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ. اور اس کے بعد ادھر سے چلیے تو حرام مطلق اور مکروہ تحریمی, مکروہ بیچ میں یوں سمجھیے کہ یہ مباحات کا دائرہ ہے. وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے, نہ کوئی مثبت حکم ہے نہ منفی حکم ہے. ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے مباحات. یہ مباح ہے, کوئی شخص استعمال کرے. البتہ مباحات میں بھی ایک شکل ہوتی ہے، بعض مباحات وہ ہوتی ہیں جن میں کچھ نہ کچھ اشتباہ ہو جاتا ہے، کچھ شک ہو جاتا ہے کہ یہ مباحات میں بھی اس طرف ہیں کہ جو وہ مکروہات اور مکروہ تحریمی اور جو ادھر کی، میں نے یہ لفظ ابھی حال ہی میں استعمال بھی کیا کہیں شاید پچھلے ہی جمعے میں، پولرائزیشن اور آئونائزیشن، تو یہ تو پولرائزیشن ہر جگہ ہوتی ہے، جس طریقے سے یہ میں نے عرض کیا کہ ادھر فرض ہے ادھر حرام مطلق ہے، ادھر پھر واجب ہے سنت موقدہ ہے غیر موقدہ ہے، ادھر مکروہ تحریمی ہے مکروہ تنزیہی ہے، درمیان میں جو ہے یہ مباحات، ان میں بھی جو ادھر کو ہے لیفٹ آف دی سینٹر کہیے اس کو، تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشتبہات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے الحرام بین والحلال بین، حرام بھی بین ہے حلال بھی بین، بینہما مشتبہات، بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شک ہو سکتا ہے مشتبہات میں سے ہے، تو انسان کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ مشتبہات سے بھی وہ بچے، جو مشتبہات سے بچ جائے گا در حقیقت وہی ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کر لے گا، اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال حضور نے دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے بادشاہوں کی محفوظ چراگاہیں ہوتی تھیں پچھلے زمانے میں، بادشاہ کے گھوڑے ہیں یا اور جانور ہیں، اب ان کو چرنے کے لیے ایک جگہ جو ہے قطعہ زمین وہ مخصوص کر دیا جاتا تھا، وہاں کوئی اور شخص اپنے جانور نہیں لے جا سکتا تھا، اپنے ریوڑ جو ہے ان میں وہ چرا نہیں سکتا تھا، اب اس کے گرد باڑ ہوتی تھی، حما الا ولکل ملک حمن، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، اسے غالباً رکھ کہتے ہیں پنجابی میں، وہ ایک مخصوص علاقہ وہ رکھ ہے وہ ان کے لیے خاص ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر چراگاہ جو مخصوص ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے باڑ ہوتی ہے، اب اگر کوئی شخص اپنے ریوڑ کو بالکل اس باڑ کے نزدیک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بکری کوئی بھیڑ جو ہے باڑ کو پھلانگ کے اور بادشاہ کی محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائے گی اور وہ مجرم بن جائے گا، بہتر یہی ہے کہ وہ شخص اپنے ریوڑ کو ذرا دور رکھے، لہذا محرمات سے دور رہنے کی ضرورت ہے، قریب نہ چلے جاؤ، اسی لیے قرآن مجید میں حدود اللہ کے ضمن میں آتا ہے، کہیں تو آتا ہے من یتعدى حدود اللہ، یتلک حدود اللہ فلا تعتدوها، وہ شخص کے جو اللہ کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے اس پر سے تجاوز کرتا ہے، اور فرمایا گیا یہ اللہ کی حدود ہے ان سے تجاوز نہ کرو، لیکن کہیں فرمایا جاتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ان کے قریب بھی مت جاؤ، اس سے ایک سیف ڈسٹنس پر اپنے آپ کو رکھو، مبادہ وہی شکل ہو جائے جو حضور نے حدیث میں فرمائی ہے کہ تمہاری کوئی بھیڑ یا بکری جو ہے وہ چھلانگ لگائے اور بادشاہ کے محفوظ جو علاقہ ہے اس میں داخل ہو جائے، تو حضور نے فرمایا الا لکل ملک حمن الا وان حم اللہ محارمہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ رکھ ہے اللہ کی محفوظ چراگاہ وہ چیزیں ہیں جس کو اس نے حرام کر دیا ہے، تو اس کے قریب مت جاؤ، تو میں اس وقت یہ عرض کر رہا تھا، بات قدرے ذرا طویل ہو گئی، کہ شریعت کا ڈھانچہ بھی جب ہم تجزیہ کرتے کچھ عوامل اور کچھ نواحی پر ہے، اسی لیے جو آیات میں نے اس دو ورقے میں جمع کی اور 9 حوالوں سے ثابت کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان میں پہلی آیت یہی تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں، جمعے کا خطبہ ثانیہ جو ہے اس کا اختتام اسی آیت پر ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد تو آتا ہے اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم، کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، وہ آیت یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ شریعت کا عنوان یہی ہے، شریعت کے لیے یوں سمجھیے کہ اہم ترین سمبل جو ہے وہ یہی آیت ہے کہ عوامر اور نواہی، اور اس آیت کی جس خوبصورتی کی طرف اور اس کے اندر جو توازن ہے اور توازن ہی میں اصل حسن ہوتا ہے، تو اس کی طرف جو توجہ میری پچھلی مرتبہ ہوئی اور میں نے اشارہ بھی کیا تھا، آج ذرا اس پر مزید گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیے توازن کا کمال ہے، تین ہی چیزیں فرمائی اللہ نے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، ان اللہ یامر بالعدل، نمبر 2 والاحسان، نمبر 3 وایتاء ذی القربى، اس کے بعد جہاں منہیات کا ذکر آیا روکتا کس سے، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، رہنمائی حاصل کر لو، تو ان تین چیزوں کو جو لایا گیا ان میں ایک طرف تو پہلی بات تو وہ جس کا میں پچھلی مرتبہ بھی اشارہ کر چکا کہ توازن، تین ادھر تین ادھر، پھر اس میں ترتیب ہے، جو عوامر ہیں ان میں ایک سعودی ترتیب ہے، یوں سمجھیے ارتقائی ترتیب ہے، کہ سب سے پہلی شے جو ہے بنیادی وہ عدل ہے، جو جس کا حق ہے اس کو ادا کرو. یہ عدل جو ہے یہ در حقیقت کسی بھی ایک صحت مند معاشرے کے لیے سب سے پہلی لازم چیز ہے. ہر شخص جو ہے قرآن مجید نے اور ہمارے دین نے تو اس قدر اس کے اندر یعنی توازن اختیار فرمایا ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہی کے حقوق ہیں تم پر اور صرف بندوں ہی کے حقوق ہیں تم پر، تمہارے نفس کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے ملاقاتیوں کا بھی حق ہے، یہ تمام بھی حقوق ہیں. تو حقوق النفس، پھر یہ کہ حقوق اللہ، حقوق العباد، در حقیقت یہ پہلی شے جو ہے وہ یہ ہے ادائے حق کیا جائے، جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے اور اس میں کہیں کوئی کمی نہ کی جائے، جو جس کا بنتا ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے. عدل سے اب اوپر کی منزل ہے احسان، یہ عدل سے اوپر کا قدم ہے. آپ نے کسی سے مزدوری کرائی، کچھ اس نے آپ کے لیے محنت کی، اس نے اپنے لیے جو بھی دن بھر کی مشقت سے اس نے اپنے آپ کو مستحق قرار بنوا لیا ہے، اس کا جو آپ نے اجرت طے کر لی تھی وہ 30 روپے ہیں 40 روپے ہیں، لیکن یہ کہ آپ شام کو اسے 40 کی بجائے 42 دیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اس کے آنکھوں کے اندر اتنا تشکر کا جذبہ ہوگا. حالانکہ جہاں 40 دینے ہیں وہاں اگر 42 دے دیے جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نفسیاتی طور پر اس میں ہزاروں کا فرق واقع ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ محسوس کرے گا کہ اس شخص نے جو اجرت طے کی تھی اس سے بھی مجھے بڑھ کر دیا ہے، چاہے وہ بڑھ کر دینا جو ہے وہ بہت ہی معمولی ہو. جس طریقے سے قرآن مجید میں تصور کیا دیا گیا ہے، متففین، تف کہتے ہیں عربی زبان میں طا فا فا، بڑی حقیر شے کو، اور متففین وہ لوگ ہیں جو ذرا سی ڈنڈی مار دیں، وہ ڈنڈی مارنے میں کتنا فرق ڈال لیں گے. اگر کوئی شخص آج سے تول رہا ہے ڈنڈی مارے گا تو ایک تولے کا فرق ڈال لے گا، دو تولے کا فرق ڈال لے گا، کیا ڈالے گا؟ تو ہے تو بہت حقیر، لیکن اس نے اس اپنے ہاتھ کی ذرا سی جنبش میں اپنا ایمان ختم کر دیا. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں اٹھنا ہے، اٹھ کر حساب بھی دینا ہے، انہیں یہ یقین نہیں رہا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے اور کوئی کسی کی نگاہ جو ہے وہ اتنی باریک بین ہے کہ ہاتھ کی ذرا سی جنبش کو اس نے دیکھ لیا ہے اور اس کا حساب کتاب اسے دینا پڑ جائے گا. جو ناپ کے دینے والی چیزیں ہیں، شیر دودھ کے بجائے آپ کتنی کمی کر لیں گے، آدھی شرح کم کر لیں گے، کیا اس سے نتیجہ واقع ہو جائے گا؟ لیکن معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، تو در حقیقت ظاہر ہو گیا ایمان نہیں، نہ اللہ پر ایمان ہے، اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ اسے آخرت کا ایمان ہے کہ اسے یقین ہو کہ مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی اگر کسی کا حق میں نے مارا ہے. تو متفف کا لفظ آیا ہے جس کو کہتے ہیں تف، نہایت حقیر شے. اسی طرح احسان میں ذرا سا بھی اضافہ انسان جب کسی کے حق سے زیادہ کر دیتا ہے دینے میں تو اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. تو یہاں میں عرض کر رہا تھا ترتیب دیکھیے کہ سب سے پہلے عدل ہے، عدل تو یہ جو جس کا ڈیو ہے اس کو دے دیا جائے، لیکن اس کے اوپر ہے احسان، اس سے بڑھ کر کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو، تمہارے رویے میں خوبصورتی پیدا ہو، اس سے پورے معاشرے میں حسن پیدا ہو جائے گا، حسن معاشرت جو ہے اس سے وجود میں آئے گا. اور نمبر 3 وایتاء ذی القربا، یہ بڑی اہم بات ہے، خاص طور پر قرابت داروں کا معاملہ جو ہے ان کا تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی حق رکھا ہے. ایتاء ذی القربا جو ہے، جو قرابت دار ہیں، رشتے دار ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک بالخصوص، اس لیے کہ وہ الحق، وہ ان سب سے بڑھ کر حقدار ہے، احق ہے، سب سے بڑھ کر جو ہے حقدار ہے. اور اس سے یوں سمجھیے کہ مسلمان معاشرے کی ایک ترتیب قائم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر فرد کے گرد ایک خانہ ہے قرابت داروں کا، اور پھر ان میں سے جو لوگ اس کے گرد اس کے قرابت دار ہیں، اس کے گرد پھر ایک دائرہ شروع ہو جائے گا اس کے قرابت داروں کا، پھر اس دائرے کے اندر جو لوگ آئیں گے ان کے گرد مزید ایک تیسری جو ہے وہ ایک سرکل بنے گا اس کے قرابت داروں کا. تو ایک بات اگر طے ہو جائے ایتاء ذی القربا، تو پورے معاشرے کی جسے آپ انگریزی میں سٹریم لائننگ کہتے ہیں، کہ گویا کہ وہ اوور ہال ہو جائے گا، اس کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا خیر، نئی خوبی، نئی بھلائی جو ہے وہ سرایت کرے گی. یہ 3 چیزیں ہیں کہ جن کا حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اب دیکھیے دوسری طرف تین چیزوں سے روکا گیا. ان میں اب یوں کہنا چاہیے چونکہ یہ برائی والی چیزیں جن سے روکا گیا ہے ان میں بھی ایک ترتیب ہے, لیکن اس کے لیے میں لفظ جو ہے ترتیب میں ارتقائی استعمال نہیں کروں گا, تنزلی ترتیب ہے, اگرچہ ہے یہ بھی اسی انداز میں کہ سب سے پہلی شے جو انسان کو اس برے راستے پر ڈالتی ہے وہ بے حیائی ہے. لہذا یہاں نہ تو اس آیت میں ذرا غور کیجئے, کہیں نماز کا ذکر نہیں, کہیں روزے کا ذکر نہیں, کہیں حج کا ذکر نہیں. معلوم ہوا ہمارے دین میں ان چیزوں کی اہمیت جو ہے جو حقوق اللہ کہلاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, اس سیرت و کردار کو پیدا کرنے میں ان کا بڑا دخل ہے, لیکن یہ کہ اصل جو مطلوب ہے چیزیں وہ یہ ہیں. در حقیقت نماز اور روزہ اس لیے مطلوب ہے, ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز ہے جو روکتی ہے فحش اور منکر سے. تو در حقیقت نماز تو ایک ذریعہ ہوا ہے معاشرے کی اصلاح کا. اس اعتبار سے غور طلب بات ہے کہ اس آیت میں کس طریقے سے ان چیزوں سے ہٹ کر توجہ مرتکز کی گئی ہے جس سے کہ حسن معاشرت پیدا ہو, انسانی معاشرہ جو ہے وہ بھلائیوں کا اور خوبیوں کا اور خیر کا مرقع بن جائے اور اس میں سے برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, جسے آپ کہتے ہیں کہ ایولز جو ہیں ان کو ختم کرنا, سوشل ایولز کو اریڈیکیٹ کرنا, اور جو اعلیٰ سوشل ویلیوز ہیں ان کو پیدا کرنا اور ان کو اپنے معاشرے کے اندر پروان چڑھانا. تو وہ چیزیں کہ جو مطلوب ہیں ان میں سب سے پہلے عدل, پھر احسان, پھر اطاعت القربیٰ, بلند ترین منزل ہو گئی, اور جو چیزیں کہ ناپسندیدہ ہیں جنہیں روکنا ہے ان میں سب سے پہلے فحش. اب آپ نوٹ کیجئے اصل میں یہ ترتیب کیا ہے. ایک انسان ہی نہیں حیوانات کے اندر بھی, یہ میں آج بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں, بنیادی چیز ہے جس کا نام ہے حیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے, ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا جز ہے. اور وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ بے حیا باش ہرچے بخاہی کن, ایک دفعہ یہ پردہ حیا کا انسان پھاڑ دے, ننگا ہو جائے, اب جو چاہے کرے, اب اس کے لیے گویا کہ بند کھل گئے, رکاوٹیں دور ہو گئی. حیا در حقیقت ایک فطری رکاوٹ ہے انسان کے اندر, اور یہ فطری سے بڑھ کر جبلی ہے, اس لیے کہ بعض حیوانات کے اندر بھی موجود ہیں. جو ہائر اینیملز ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ سیکس مثلاً, یہ جنسی عمل جو ہے اس کو وہ برسر عام کرنا پسند نہیں کرتے, بلکہ یہ کہ وہ بھی گوشہ تنہائی دیکھتے ہیں. یہ خاص طور پہ ہاتھی کے بارے میں تو معلوم ہوا بہت ہی حساس اور بہت شرمیلا جانور ہے. اسی طریقے سے جب ہتھنی کے ہاں ولادت کا معاملہ ہوتا ہے, حیران کن مشاہدہ ہے کہ اس کے لیے وہ ایسا اہتمام کرتے ہیں جنگل کے گوشے کو خالی کروا لیں گے اور اس میں ہتھنی کے پاس صرف ہتھنیاں ہوں گی, کوئی ہاتھی نہیں ہوگا, اور گرد خاصے فاصلے کے اوپر وہ گھیرا ڈال لیتے ہیں اس جنگل کی جگہ کا, کسی کو اندر گھسنے نہیں دیں گے. تو یہ چیز در حقیقت جبلت میں ہے, یہ تو فطرت سے بھی نیچے اتر کر میں کہہ رہا ہوں, یہ بعض حیوانات کی جبلت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. جب یہ پردہ چاک ہو جائے تو معلوم ہوا کہ جو فطری رکاوٹ اللہ نے رکھی ہوئی تھی آپ کے اندر, اب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی, پھر نہ معلوم کہاں تک انسان پہنچے گا. عربی زبان میں بھی اس کی یہ مقولہ موجود ہے, اذ لم تستحی, جب تمہیں حیا ہی نہیں رہی تو اس کے بعد فکل ففعل ما شئت فاصنع ما شئت, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تجھے حیا ہی نہیں رہی, حیا ہی کا پردہ چاک ہو گیا, اب کرو جو کرنا ہے. بے حیا باش و ہرچے خائی کن, حیا کا پردہ ہٹ جائے تو پھر انسان جو چاہے کر گزرے, پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. یہی وجہ ہے کہ منہیات میں سر فہرست حیا آئی, اور یہی وجہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید نے, جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا, آج صرف اشارہ کر رہا ہوں, نہ سیاسی نظام کے بارے میں زیادہ گفتگو کی, صرف دو اصول تین اصول دے دیے اور چھٹی کر دی, اب بناؤ اپنا سیاسی نظام. یہ قدر گفتے وہ باقی فکر کن, اللہ کی حاکمیت, مسلمانوں کی شرائیت, امرهم شورى بینهم, نمبر تین اللہ کا حکم مانو, اس کے رسول کا حکم مانو, اور اپنے میں سے اول الامر کی اطاعت کرو, بات ختم. تین اصول صرف دیے گئے سیاسی زندگی کے بارے میں, کوئی ڈھانچہ قرآن نے نہیں دیا. معاشی زندگی کے بارے میں اصول بھی دیے گئے, اصول کیا ہے, کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, دیکھو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل پیداوار اس دنیا کے اندر اپنے تخلیق فرمائے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہو دولت وہ تمہارے صرف دولت مندوں کے درمیانی گردش میں رہے، اس کا کوئی حصہ جو ہے عوام تک نہ پہنچے، اس کی ایک اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ مقصود ہے. یہ تو ہدف ہے، لیکن اس کے ساتھ احکام بھی ہیں. سود حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ احکام جو ہیں جیسے کہ قانون وراثت ہے، اس لیے کہ اکثر ممالک میں جہاں ارتکاز چاہتے ہیں جو معاشرے وہ وراثت کو نہیں مانتے ہیں. ہندوؤں کے معاشرے میں بھی میجر سن، سب سے بڑا بیٹا، بس وہ وارث ہوتا تھا. ہمارے ہاں بھی راجپوتوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن انہوں نے وہ اسلامی جب تعلیمات کو پوری طرح اختیار نہیں کیا، چلتا رہا ہے. زمیندار جو ہے، اب اگر اس کے 50 مربع تھے اور 5 بیٹے ہیں تقسیم کرنے کا تو 10 رہ گئے، بلکہ بیٹیاں بھی ہیں اس کو بھی دے دے تو پھر اور بھی کم ہو گئے، پھر اس کا روب کہاں رہے گا معاشرے کے اندر. لہذا اس کو تو ایک ہولڈنگ کی حیثیت سے 50 مربع کو رہنا چاہیے، سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ وارث، باقی سب کمی کاری، سب اس کے جو ہے وہ دست نگر ہو جائیں گے. اسلام نے اس کے برعکس وراثت کا قانون دیا، اور اس قدر یعنی تاکید کے ساتھ دیا ہے، مما قل منہ او کسر فریضتا من اللہ. جان لو اچھی طرح، یہ قانون جو ہے ایسے نہیں ہے کہ تمہارے لیے آپشنل ہو کہ چاہو تو اس کو اختیار کر لو چاہو نہ کرو، جیسے انگریزی دور میں تھا کہ عدالتیں جو ہے اختیار دیتی تھی کہ آپ کو کون سا فیصلہ چاہیے، آپ کو شریعت کا فیصلہ چاہیے اپنے وراثت کے معاملے میں یا رواج کا فیصلہ چاہیے. تو بہت سے لوگ مسلمان زمیندار کھڑے ہو کر دھڑلے سے کہتے تھے عدالتوں کے اندر، ہمیں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں رواج کا فیصلہ چاہیے. تو یہ کوئی آپشن تو نہیں ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہو، یہ تو انگریز نے آپشن دیا، اللہ کی طرف سے تو کوئی آپشن نہیں. اللہ نے تو فرمایا فریضتم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے. یعنی آج جو میں نے آپ کے سامنے وہ مدارج بیان کیے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے، تو یہ تو اس انتہا پر ہے داہنی طرف کہ جو بالکل لازم ہے، فریضتم من اللہ. اور یہ کہ مما قل منہ او کسر، سورہ نساء کے آغاز میں یہ پورا قانون جو ہے چند آیتوں میں سمو دیا گیا ہے، اور اگرچہ یہ مشکل ترین جو ہے قرآن مجید کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یہ جو فرائض کا ایک اور وراثت کے قانون کا، اس پر بڑی بڑی کتابیں پھر لکھی گئی ان چند آیتوں کی بنیاد پر، لیکن اس میں پورا قانون آ گیا ہے. اور فرمایا چاہے وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے تقسیم کرنا ہوگا. تو یہ سارے احکام کس لیے ہیں؟ کہ معاشی عدل جو ہے وہ قائم ہو، معاشی انصاف ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، اور اس کے لیے ہدف بھی معین کیا، احکام بھی دے. لیکن تیسرا درجہ وہ ہے معاشرے کو فحاشی سے، فحش چیزوں سے، سیکشول انارکی سے، اس سے پاک رکھنے کے لیے جو احکام ہیں انتہائی تفصیل سے، نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، بیواؤں کی شادی کے لیے انتہائی تاکید، یہ ساری چیزیں، نکاح و طلاق کی تفصیلی قوانین، اور پھر یہ کہ معاشرتی ویلیوز کیا ہیں، لا تقرب الزنا، زنا یہ نہیں کہا ولا تزنو، زنا مت کرنا، زنا کے قریب مت پھٹکو، یہ تو گویا کہ وہ شے ہے کہ جس سے بہت فاصلے پر رہنا ہوگا. اسی کے لیے پھر پردے کے احکام، ستر کے احکام، حجاب کے احکام، سورہ نساء میں آپ دیکھیں، سورہ نور میں آپ دیکھیں، سورہ احزاب میں آپ دیکھیں، یہ سارے احکام تفصیل سے دیے گئے. وجہ کیا ہے کہ اصل شے جو ہے، جو ان منہیات کے اندر جو چیزیں کہ ممنوع ہیں ان میں سب سے جڑ والی شے کیا ہے؟ فحشاء، وینہا عن الفحشاء، وہ فحش سے، بے حیائی سے روکتا ہے. اس سے اوپر والمنکر، منکر اب اس سے آگے کی بات ہے، یہ صرف جبلت کی بات اب نہیں رہی، اب یہ فطرت انسانی کی بات ہے. اس انسان کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں نیکی اور بدی کا ایک شعور پیدا کیا گیا ہے، یہ حیوانات میں نہیں ہے. نیکی اور بدی کی تمیز، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ گڈ ہے یہ ایول ہے، یہ بھلائی ہے یہ برا، یہ تمیز انسان کی. الہمہا فجورہا و تقواہا و نفس و ما سواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر بھلائیوں کی طرف ایک رغبت ہے برائیوں سے، انسان کے اندر فطری طور پر. اب میں جبلی نہیں کہہ رہا، جبلت جو ہے انسان کی وہ تو نفس امارہ جو ہے بلکہ اسے برائی کی طرف لے جائے گی. اینیمل انسٹنکٹس جو ہے وہ اسے، ان نفس الامارہ تم بسو جو ہے وہ اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں. اس لیے کہ جس طرح ایک حیوان اس اعتبار سے انڈا بہرا ہوتا ہے کہ اسے کھانے کے اندر، میدے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے بھوک کی، تو وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کھیت میرے مالک کا یا کسی اور کا ہے، اسے تو چرنا ہے، منہ مارنا ہے. اسی طریقے سے نفس انسانی جو ہے اس کا نفس امارہ جو ہے جو اینیمل اس کا ایگو ہے اینیمل سیلف ہے وہ تو لازمن برائی کی طرف لے جائے گا. البتہ یہ کہ اس کے اندر ایک اور خیر والا پہلو بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے کہ یہ بھلائی ہے یہ نیکی ہے, اس کے لیے بھی اس کی روح جو ہے اندر سے زور لگاتی ہے. لہذا منکرات سے رکنا کہ جو اخلاقی سطح کے اوپر برائی قرار پائے. ایک ہے وہ کہ جو انسان کی گویا کہ جبلی سطح پر ایک حیا کا عنصر ہے انسان میں, سب سے پہلے یہ کہ اس کے پردے کو برقرار رکھو, اس حیا کے پردے کو چاک نہ ہونے دو. نمبر دو, انسانی سطح پر اخلاق کی جو حصہ اسے بیدار رکھو برقرار رکھو, اور اس کے اندر منکرات سے بچو, وہ چیزیں کہ جن کے اندر خود تمہاری فطرت تمہیں بتاتی ہے کہ یہ برائی ہے. اور آخری والباغی, یہ تیسری چیز ہے منہیات میں, اب بلندی کس شے کی ہوگی, سب سے بڑی بلند شے کیا ہے؟ بغ بغ کہتے ہیں اپنے حد سے تجاوز, دوسرے پر تعدی کرنا, بغاوت اسی سے بنا ہے. ایک رعایا ہے کسی ملک کے اندر بادشاہ کی, وہ رائی ہے اور یہ رعایا ہے, لیکن یہ رعایا بغاوت کرتی ہے, بادشاہ کے حقوق پر دسترازی کرتی ہے, یہ بغاوت ہے. بغ جو ہے یہ اپنے حدود سے بغا و تغا, یہ قرآن یہ عربی زبان کے قریبی الفاظ ہیں. تغا سے تغیانی بنی ہے, بغا سے بغاوت بنا. دریا جو ہے جب اپنی حدود سے نکلتا ہے تو گویا ہم کہتے ہیں کہ یہ تغیانی پر ہے. دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. اور بغاوت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے فطری حدود سے تجاوز کر رہا, یہ بغ ہے. ظاہر بات ہے اپنے حد سے تجاوز کرے گا, کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا, کسی اور پر دسترازی کرے گا, کسی اور کے حق کی حق کو تلف کرے گا, یہ بغ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یوں چلیے, اب اگر ہم نیچے سے اوپر کی طرف چلیں, سب سے پہلی شے وہ ہے حیا, اس کے مقابلے میں فحش, سب سے پہلی شے کہ جو جس کو کہ یہاں فرمایا گیا منہیات میں سے. اس سے ذرا اوپر چلیے تو منکرات, فطرت انسانی جن چیزوں سے ابا کرتی ہے, جن کو وہ برائی خیال کرتی ہے, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. تیسرا آگے بڑھ کر تغا, دوسروں کے حد کے اندر کہیں پر انسان جو ہے دسترازی نہ کرے, دوسروں کی حق تلفی نہ کرے, دوسروں پر زیادتی نہ کرے. اب لیجئے تو اس سے اوپر چلے گا, یہاں تک تو وہ لیول آ گیا, زیرو لیول تک ہم آ گئے. یہ تو ڈونٹس تھے, اب ڈوز آئے. اب ڈوز کا اور ڈونٹس کا ربط کتنا مل گیا کہ وہاں پر جو عوامر ہیں ان میں سب سے پہلے عدل, عدل اور بغا, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بغاوت کہتے ہی اسے ہے کہ کسی اور کے حق کو آپ نے تلف کیا, کسی اور کے حق پر دسترازی کی. لہذا جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے, اب ان میں سب سے پہلے عدل ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, یوں سمجھیے کہ یہ چھ لیولز ہو گئے معاشرے کے اندر. اور اس کو اگر اس طریقے سے ہم اپنے سامنے رکھیں, تین جو ہے وہ مائنس لیول پر ہیں, تین جو ہے وہ پلس لیول پر ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ تین ٹو دی لیفٹ سائڈ ہے اور تین جو ہے وہ رائٹ سائڈ پر ہیں. اس طریقے سے بڑھتے چلے جائیے تو یہ چھ درجے ہو گئے, اور ان دو کو اللہ تعالی نے توازن کے ساتھ ان کو دو پرڑوں میں سمو کر ایک کو عوامر ایک کو نواحی قرار دیا. اور غور کیا جائے تو یہ کل شریعت کی جڑ ہے, بنیاد ہے, اس کی جان ہے. یوں کہیے شریعت کے اندر جو بھی ہمیں عبادات وغیرہ دی گئی ہیں وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ ان کیفیات کو پروان چڑھائیں, یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ چیزیں جو ہے در حقیقت جو اصل مطلوب ہے وہ سکس ویلیوز. تو یہ میری خواہش ہوئی تھی کہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں جو میرے احساسات تھے, اور خاص طور پر اس دوران میں جب وہ حوالے کے طور پر سامنے آئی اور میرا اپنا ذہن بھی پہلی مرتبہ منتقل ہوا کہ کس قدر حسن توازن ہے, کس قدر حسن ترتیب ہے ان تینوں چیزوں کے اندر, جس طرح وہ تین عوامر جو ہیں وہ ایک سعودی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ تین جو ہیں یہ گویا کہ نزولی ترتیب کہہ لیجئے, لیکن یہ کہ اس حوالے سے کہ اگر نیچے سے اوپر تک جائیں گے تو یہ ایک ہی ربط بنے گا. ان اللہ یامر, اگر اس طرح یوں پڑھیں, ان اللہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی ویامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ, تو یہ گویا کہ ایک لائن میں چھ چیزیں آ جائیں گی. لیکن چونکہ انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, ایک عوامر ہے ایک نواحی ہے, تو علیحدہ علیحدہ تین کو پیش کیا گیا. دوسری بات, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کتاب و سنت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی, تو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں حدیثوں کے ضمن میں بھی ایک تو میں آج نئی حدیث نیا تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں, اگرچہ یہ ابھی کہیں شائع نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی کوئی شمارہ آئے گا اگلا اگر تو ندا میں ممکن ہوا ندا میں چھپوا دوں گا، ورنہ یہ کہ جو تازہ میثاق ہے اس میں یہ حدیث شائع ہوگی۔ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کاش کہ میرے پاس اس حدیث کا بھی متن ہوتا۔ تو یہ روایت جو ہے مختلف طرق سے آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ بعض اس کے جو ورشنز ہیں وہ مختصر ہے، بعض جو ہے طویل ترین وہی ہے جو میں نے آج آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے جو حدیثیں اس سے پہلے ہم بیان کرتے رہے ہیں، ان دو ورقے میں جو شامل ہیں جو پچھلی مرتبہ تقسیم ہوا تھا، اس میں ایک حدیث میں ایک غلطی تھی متن میں۔ میں چاہتا ہوں، بعض حضرات نے اس کی توجہ بھی دلائی تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس کا موقع نہیں تھا میرے پاس جلدی میں۔ اصل میں ریاض الصالحین حدیث کی ایک کتاب ہے، انتخاب ہے امام نووی رحمہ اللہ کا، تو اس سے ہم نے یہ عکس لیا تھا، اس میں یہ غلطی ہوئی ہے پرنٹنگ میں۔ تو ہمارے بعض ساتھیوں نے بھی توجہ دلا دی تھی کہ ترتیب یہاں کچھ غلط معلوم ہو رہی ہے، لیکن چونکہ عکس تھا اس کتاب سے لیا تھا، مجھے بھی محسوس ہوا تھا کہ منطق کے خلاف ہے وہ ربط جو اس میں آیا ہے، منطق اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور مجھے یہ بھی یاد تھا کہ میں نے کہیں دوسری صحیح جو ترتیب ہے منطقی اس کے مطابق بھی کہیں اس حدیث کو پڑھا ہے، لیکن وہ بات میں نہیں کہنا چاہتا تھا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لوں۔ تو ریاض الصالحین میں یہ حدیث آئی ہے مسلم شریف کے حوالے سے۔ اب ہم نے اصل کتاب جو ہے مسلم شریف کے اندر اس کو دیکھا، تو واقعی ہمارا دین جو ہے وہ عقل اور منطق سے دور نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ کہیں غلطی ہوئی ہے ریاض الصالحین کے چھاپنے والوں سے، ورنہ ترتیب بالکل وہی ہے اس میں جو اس مشہور حدیث میں ہے۔ وہ تین درجے جو ہے نہی عن المنکر کے، سب سے نیچے بالقلب، اس سے اوپر باللسان، اور اس کے اوپر بالید۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عجیب بات ہے، وہ تین تین چیزیں ہی ہم نے اس آیت کے بھی دونوں حصوں میں دیکھی تھی، اور یہ تین تین درجے ہی یہاں بھی ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ ہاتھ سے اسے روکے، بدلے۔ فإن لم يستطع فبلسانه، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے تو کم سے کم کہے تو صحیح کہ یہ کام غلط ہے، باز آ جاؤ۔ فإن لم يستطع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، حالات ہی ایسے ہو گئے ہو، زبان کھولتے ہی اندیشہ ہو کہ زبان کتر دی جائے گی، حلق سے گدی سے کھینچ لی جائے گی، تو ایسا بھی ہے کہ لوگوں میں اتنی بھی جرت ہوتی ہے، وہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں، حق کہتے ہیں۔ لیکن کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کی ہمت نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا ہے دین میں جو کمزور۔ فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، فبقلب ہی، تو دل میں اس کے خلاف ایک نفرت شدید ضرور محسوس کرو۔ اگر یہ بھی نہیں تو فرمایا ذالک ضعف الایمان، اس تیسرے درجے کے بعد ایمان نہیں ہے، پھر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہی ربط ہے اصل میں اس دوسری حدیث میں بھی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ جن حضرات کے پاس یہ دو ورقہ ہے وہ جا کر اس کی اصلاح کر لیں، اس میں بھی وہی تین درجے اسی ترتیب سے آئے ہیں، اگرچہ یہاں پر وہ چھپ گئی ہے ذرا غلط ترتیب سے۔ اس میں بھی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور بڑی اہم خبر ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی رسول کو کسی امت میں بھیجا، اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور کچھ نہ کچھ اصحاب ان میں پیدا ہوئے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنته ویقتدون بأمره، بڑی پیارے الفاظ ہیں یہ، ان کو میں اس لیے دوبارہ سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرز عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بھی وہی توازن ہے، دو دو چیزیں ہیں، وہ جو اصحاب اور حواریین تھے ان کے طرز عمل کو بھی دو چیزوں سے بیان کیا، یاخذون بسنته ویقتدون بأمره، اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، اپنے رسول اپنے نبی کی سنت کو، اور اس کے مطابق اس کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے، یقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر یہ کہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ ہر نبی کے بعد دو تین نسلوں کے بعد پھر ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تین نسلیں آپ نے کہا ہے جن کے بارے میں فرمایا، ہم کہا کرتے ہیں کہ اصطلاح ہے مشہود لہا بالخیر، تین نسلوں کو حضور نے خیر سے متصف قرار دیا ہے، میری امت کا بہترین حصہ میرا دور ہے۔ آپ کے ساتھ کون تھے؟ اس وقت صحابہ تھے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابہ کے ساتھ جو متعلق ہوں گے یعنی تابعین،
جنہوں نے مجھے تو نہیں دیکھا میرے صحابہ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے. ثم الذین یلونہم پھر ہوں گے تیسرے درجے پہ جنہیں ہم تبع تابعین کہتے ہیں, تابعین کے بھی تابعی وہ ہے کہ جنہیں صحابہ کی صحبت بھی میسر نہیں ہوئی, انہیں صرف جو ہے تابعین کی صحبت میسر. ان تین کو کہا ہے مشہود اللہ بالخیر, خیر امتی قرنی, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس کے بعد ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اضمحلال اور زوال آتا ہے, ایمانی جذبات میں بھی کمی آتی ہے, اور پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے ہیں, خاص طور پر برسر اقتدار ہو جاتے ہیں, طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف, ایسے ناخلف لوگ. وہ بھی دو چیزیں بیان کی ان کے ناخلف ہونے کا, وہ کیا کرتے تھے, یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. دو باتیں, وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے, کہنے میں بڑے مسلمان بھی ہیں, صاحب ایمان بھی ہیں, عاشق و رسول بھی ہیں, بہت ہی دعوے ہیں ان کے تقویٰ کے اور نیکی کے اور نہ معلوم کس کس چیز کے, تو وہ یقولون ما لا یفعلون, لیکن قول جو ہے ان کا فعل اس کی تکذیب کرتا تھا, اس کو جھٹلاتا تھا, وہ بات جو ہے ان کے فعل سے ہمیدہ نہیں تھی, ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتی تھی. وہ یفعلون, کرتے کیا تھے, ما لا یؤمرون, جس کا حکم نہیں ہوا. یہ ہے وہ بدعات, نئی سے نئی رسومات, نئے سے نئے تہوار ایجاد کرنا, نئی سے نئی رسمیں ایجاد کر لینا, فوتیدگی کی رسمیں ہیں, فلاں رسمیں ہیں, پیدائش کی رسمیں ہیں, شادی بیاہ کی نہ معلوم کتنی رسموں کا تمار ہے, ان کا کوئی حکم نہیں ہوا, ان کے لیے کوئی کتاب و سنت میں بنیاد نہیں, نہ حضور کی سنت میں, نہ سنت صحابہ میں کوئی اس کے لیے دلیل موجود ہے. تو یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون, اب کیا کرے, اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن, صحیح ترتیب یہ ہے, یہاں غلط چھپ گیا, اس کے بعد بقلب ہی پہلے آ گیا اور بلسان ہی بعد میں آیا. صحیح ترتیب جو مسلم شریف میں ہم نے دیکھ لی ہے, صحیح ترتیب وہی ہے جو حضرت ابو سعید خدری والی روایت کے مطابق بھی ہے اور عقل اور منطق کے مطابق بھی ہے, کہ پہلے ہاتھ سے جہاد ہے پھر زبان سے جہاد. من جاہدہم بلسانہ فہو مومن, اور تیسرے درجے پر من جاہدہم بقلبہ فہو مومن, دل سے بھی جہاد کرے, نفرت رکھے, اپنے نفرت کے جذبات کو پالتا رہے, پرورش کرتا رہے, دیکھا کہ کہیں یہ نفرت کے جذبات تو میرے جو ہے مدھم نہیں پڑ رہے, کہیں بے غیرتی تو پیدا نہیں ہو رہی, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں بدی کو منکر کو دیکھ کر محسوس بھی نہیں کرتا, احساس پر روح بھی نہیں جو جوں بھی نہیں رینگتی, کہیں ایسی شکل تو پیدا نہیں ہو رہی. یہ اگر ہے تو فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٌ, پھر اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. ایسی نفی کلی, اتنی نفی مطلق جو ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کے بعد نہیں ہے. اگر بدی کو آدمی دیکھے اور اندر سے تڑپے بھی نہ, رنج بھی نہ ہو, وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ذہن جاتا رہا. تو ایک تو اس حدیث کی تصحیح مقصود تھی, آج دوسرے یہ حدیث اب سنیے آپ, جس کا میں نے اجمالی حوالہ دیا تھا پچھلی مرتبہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, مجھے جو الفاظ یاد تھے کہ صحابہ کرام سوال کرتے رہے, وہ یہ الفاظ تھے اوا کائن ذالک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہو جائے گا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیا یہ بھی ممکن ہے. اس میں ذرا الفاظ مختلف ہیں, تو چونکہ معلوم ہے کہ یہ روایت میں نے ابھی آپ کو بتایا, مختصر الفاظ میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طبرانی میں بھی ہے اور ابو یعلا نے بھی اس کو روایت کیا ہے. یہ روایت رضیم کی ہے اور یہ حضرت علی ابن ابی طالب سے بڑی مفصل ہے. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اب ذرا آپ کلیجہ تھام کر اس حدیث کو سنیے اور اپنے معاشرے پر اس کو چسپا کرتے چلے جائیے. یہ چاروں رتبے جو حضور نے بیان کیے ہمارے معاشرے میں بیک وقت موجود ہیں. ظاہر بات ہے سب لوگ گراوٹ کے اعتبار سے آخری درجے کو تو نہیں پہنچے, ابھی کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو زبان سے برائی کو روک رہے ہیں, ابھی کچھ لوگ ہیں کافی تعداد میں جو برائی کو برائی سمجھتے تو ہیں, لیکن آپ کو نظر آ جائے گا کہ حضور نے تنزل یا انقلاب حال امت کے تنزل کے اعتبار سے جو چار مراحل یہاں بیان کیے ہیں آپ کو اپنے معاشرے میں چاروں نظر آ جائیں. فرمایا حضور نے کیفا بکم, کیا ہوگا تمہارا حال کیسے ہو گئے تم اس زمانے میں؟ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، عیاش ہو جائیں گے، لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو گئے، اور تمہاری عورتیں طغیانی، یہ تغا کا لفظ آ گیا، جیسے وہاں بغا تھا، میں نے عرض کیا تھا بغا اور تغا جو ہے یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں، فرمایا وطغى نساؤکم، تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، ان میں نشوز ہوگا، آزادی کے نام پر جو کچھ آج مطالبے ہو رہے ہیں اور جو کچھ عورت اور مرد کو بالکل برابر اور شانہ بشانہ لانے کے لکھا جو فلسفہ ہے، تو فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کیا حال ہوگا تمہارا مسلمانوں، کتنی پستی میں تم مبتلا ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے نوجوان جو ہے وہ فسق و فجور کے دلدادا ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں جو ہے ان میں سرکشی اور طغیانی پیدا ہو گی۔ قالوا یا رسول اللہ وان ذلك لکائن، انہوں نے حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہونے والا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے لیے تو یہ ناممکن القیاس ہے، قیاس سے باہر کی بات ہے۔ قال نعم واشد، ہاں یہ ہو کر رہے گا، آپ نے فرمایا بلکہ اس سے بھی شدید تر کیفیت پیدا ہو جائے۔ کیف بکم اذا لم تامروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کیا ہوگا تمہارا حال جبکہ تم نہ نیکی کا حکم دو گے نہ بدی سے روکو گے۔ قالوا یا رسول اللہ وان ذلك لکائن، انہوں نے پھر عرض کیا صاحب نے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہونے والا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہے یہ کہ ایسا ہو؟ قال نعم واشد، حضور نے فرمایا یہی نہیں، یہ تو ہوگا ہی، اس سے بھی زیادہ پستی میں تم مبتلا ہوگے، اس سے بھی زیادہ گراوٹ آئے گی، اس سے بھی زیادہ سخت گمراہی۔ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے؟ یہ منزل تیسری منزل ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وان ذلك لکائن، پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ایسا ہوگا، کیا ہونے والا ایسا؟ قال نعم واشد، حضور نے فرمایا ہاں یہ ہوگا بلکہ اس سے بھی شدید، اس سے بھی زیادہ سخت صورتحال۔ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا بل منکر معروفا، کیا حال تمہارا ہو جائے گا جب تم معروف کو منکر سمجھو گے اور منکر کو معروف سمجھو گے؟ ذہنیتیں بدل جائیں گی، تمہاری اندرونی کیفیات میں ایسی تبدیلی آ جائے گی، تمہارے ذہن الٹ جائیں گے، تمہاری فطرتیں مسخ ہو جائیں گی۔ یہ گویا کہ مسخ جو ہے انسان کا، مسخ معنوی، ایک تو مسخ ظاہری ہے، جیسے کہ اصحاب السبت کو بندر بنا دیا گیا، وہ جسمانی طور پر بھی مسخ کر دیے گئے، لیکن یہ کہ ایک مسخ معنوی ہے، انسان کی اصل شخصیت اندر سے مسخ ہو جائے، وہ الٹ دی جائے، وہ حیوانوں کی سطح پر اس کو گرا دیا جائے۔ تو فرمایا اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، یہ حال بھی ہو کر رہے گا کہ معروف کو منکر سمجھو گے اور منکر کو معروف قرار دو۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے بچائے اور ہمیں توفیق دے۔ آج ایک صاحب کا ایک رقعہ بھی مجھے ملا ہے، کیونکہ میں نے یہ عرض کیا تھا یہ دو ورقہ جو ہم نے شائع کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں، انہوں نے میرے بات کو بالکل لٹرل مفہوم میں لیا، لفظی معنی میں، انہوں نے یہ علماء کرام کی فہرست دی ہے 28 حضرات جو ہیں بہت معروف حضرات، ان کے نام انہوں نے وہ دو ورقہ بھیج دیا ہے، بہرحال وہ اپنے اس کام کا ثواب پائیں گے جو انہوں نے محنت کی ہے، جو اس پہ کچھ خرچ بھی کیا ہے، پوسٹیج کے اوپر پیسے لگے ہوں گے، اس سے زیادہ وقت ہے جو انسان صرف کرتا ہے ان کاموں پر، لیکن اصل میں وہ میرے مدعا کو سمجھے۔ ان حضرات کو یہ دو ورقہ بھیجنے سے، ویسے تو یہ کہ کیا جب کہ اللہ تعالی وہ جیسے کہ اصحاب سبت کو جو لوگ روک رہے تھے اور انہیں دوسروں نے یہ روکنے کی کوشش کی تھی کہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، لِمَ تَعِزُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ تو اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ماننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مَعْذُرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ایک تو یہ کہ ہمیں تو اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کرنی ہے نہ کہ ہم نے ایک بات پہنچائی تھی، اور پھر کیا پتا اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال ہی دے، کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل پتھر ہو چکے ہوں لوگ، بات اثر کر سکتی ہے، لیکن اصل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس فکر کو پھیلائیے، ان آیات کو صرف پہنچا دینے سے بات نہیں بنے گی،
اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے اس موضوع پر جو تقریر کراچی میں کی تھی، کچھ عجیب کیفیت ہوتی ہے بعض اوقات تقریر جب آدمی کرتا ہے تو ایک حال کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس میں آمد ہوتی ہے طبعی اور فطری طور پر، بعض اوقات اپنے آپ کو مجبور کر کے بھی آدمی کو تقریر تو کرنی ہے، جمعہ آ گیا ہے، خطبہ خطاب تو کرنا ہے، اگرچہ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، طبیعت میں انشراح نہیں ہوتا، تو اتفاق سے یہ ہے کہ اس وقت کچھ حالات ایسے تھے، میں سخت تکلیف کے اندر بھی تھا جب میں تقریر کر رہا تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انشراح پیدا کیا، وہ تقریر ہوئی ہے جس کو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر اس کے اندر ایک اثر کیفیت اثر محسوس کیا انہوں نے، اس کے کیسٹس آپ لے کر کوشش یہ کریں کہ لوگوں کو جمع کریں، انہیں سنوائیں، یہ حضرات کے جو بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان میں سے جس تک آپ کی دوستی ہے، آپ کا تعلق ہے، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں جمع کریں، کیسٹ سنوائیں، یا یہ کہ یہ کیسٹ پہنچائیں ان حضرات تک کہ بھائی خدا کے لیے بس میری استدعا یہی ہے، بات کو مانو یا نہ مانو یا آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو سن لیجئے، اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بات آگے پہنچے، باقی وہ جو اصل دو ورقہ ہے وہ تو آپ کی رہنمائی کے لیے ہے کہ یہ تمام مضامین جو ہیں ان آیات اور ان احادیث کے حوالے سے وہ آپ کی انگلیوں پر آ جائیں، جن کو آپ کہتے ہیں ٹپس آف دی فنگرز، ان کے اوپر آپ گن سکیں کہ کیا کیا مضامین آئے ہیں، 9 مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر بالکل یکجا ہو کر آئے ہیں، اسی طریقے سے یہ کہ یہ احادیث اور خاص طور پر علماء اور صلحاء اور خادمان دین کا یہ کام کہ انہیں تو کرنا ہی یہ ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السرق، سب سے بڑا الزام ہی ان پر یہ لگایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے علماء یہود پر اور ان کے صوفیاء پر کہ یہ نیکی یہ بدی سے روکتے کیوں نہیں، یہ بات ہے اصل میں کہ جو کرنے کا کام ہے علماء کا اور صوفیاء کا اور خادمان دین کا، پھر خاص طور پر یہ بات کہ جو روک کر پھر بھی ان کے ساتھ ہم پیارا ہم نوالا رہے چاہے وہ ان بدیوں کو نہ چھوڑے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر جیسا کہ حدیث میں آیا ہے پھر تو ان کے دل بھی انہی کی طرح کر دیے جائیں گے، پھر وہ کیفیت ہو جائے گی جس کا کہ یہ نزولی ترتیب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ پھر ذہنیتیں بدلتی ہیں، پھر تباہ بس ہو جاتی ہے، پھر انسان کی شخصیت جو ہے داخلی طور پر مست ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ دوسری بات جو مجھے آج عرض کرنی ہے وہ نوائے وقت کا جو کل کا سر راہ کا کالم ہے وہ آپ حضرات کی نگاہوں سے گزرا ہوگا، تو اگرچہ وہ سر راہ جو ہے وہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے ایک فقاہی کالم ہے، تو جب مجھے بتایا گیا کہ اس میں تمہارا ذکر آیا تو میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا استحضاء یا کیا تمسخر ہے کہ جو ان کالموں میں کیا گیا ہو، لیکن میں پڑھا تو میں بہت حیران ہوا، اور مجھے یہ یاد آیا کہ یہ سر راہ کا کالم جو بہت زیادہ مشہور ہوا وہ وقار امبالوی مرحوم کا جو ایک خاص انداز تھا، اور ان کو اللہ نے جو ایک یعنی قدرت کلام عطا فرمائی تھی، اور اس دفعہ کچھ عجیب اتفاق ہے کہ ندا کے تازہ پرچے میں ان کی ایک نظم شائع ہوئی ہے، غزل جو قدرت کلام کا میں سمجھتا ہوں اور اردو زبان پر انہیں جو قدرت حاصل تھی، میں تو اس نظم کو پڑھ کر تو یہ سمجھا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان کا لوہا مانا تھا اردو زبان کے بارے میں، لکھنؤ اور دلی والوں دونوں نے یکجا ہو کر مان لیا تھا، اردو کے اصل تو وہی لوگ تھے ٹھیکیدار، لکھنوی ہو یا دہلوی ہو، اور کسی پنجابی کو انہوں نے نہیں مانا آج تک کہ یہ واقعی زبان جاننے والا ہے، یہاں تک کہ علامہ اقبال کی زبان پر بھی اعتراضات کیے لوگوں نے، لیکن مولانا ظفر علی خان کا جو مقام تھا اس کو سب نے تسلیم کیا بلا کسی شک و شبے کے کہ اردو زبان پر انہیں بڑی قدرت حاصل تھی اور بڑی مہارت اور صحیح محاورہ، حیرت یہ ہوتی ہے ایک آدمی زیادہ رہا نہ ہو اس علاقے میں، اگرچہ علی گڑھ میں غالباً ان کی تعلیم ہوئی تھی اس اعتبار سے کچھ تھوڑا وقت جو ہے گزارا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اس طرح کے محاورے سے واقف ہو جانا یہ بہت لوگوں کے لیے بہت ہی مہیر العقول بات تھی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا یہ ندا کے قبر میں کے اندرونی صفحے میں بڑے آب و تاب کے ساتھ نظم شائع ہوئی ہے وقار امبالوی صاحب کی، تو وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا ظفر علی خان مرحوم کے بعد دوسرے درجے پر مولانا یہ وقار امبالوی صاحب ہی تھے، ان کا معاملہ بھی میرے ساتھ یہ رہا، انہوں نے جب بھی کبھی سر راہ میں میرا تذکرہ کیا میں نے اپنے دل میں بڑا احترام محسوس کیا ان کے لیے کہ کبھی انہوں نے اس انداز میں میرا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک موقع پر تو میں حیران ہوا کہ ایک ایسی غلطی بھی ہو گئی تھی جو مجھ سے نہیں ہوئی تھی، وہ غلطی تو تھی ہمارے بزرگ ساتھی شیخ جمیل الرحمان صاحب کی، میری تقریروں میں کبھی کبھی وہ اپنا قلم بھی لگایا کرتے ہیں، تو انہوں نے قلم لگایا اور بہت غلط لگا دیا،
وہ جی ایم سید صاحب کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ ان کی وزارت کو قائد اعظم نے وہ کر دیا تھا معطل، حالانکہ کبھی وزیر بنے ہی نہیں، وہ مسئلہ ہی اور تھا، ان کو یاد غلط رہا، وہ میرے نام سے چھپ گیا۔ تو اس پر تو ظاہر بات ہے کہ ذرا بھی اگر انہیں کوئی مورچہ لگانا ہوتا میرے خلاف اور اگر استعزاء کرنا ہوتا تو بڑا موقع تھا ان کے پاس، لیکن اس کا بھی صرف نشاندہی کر کے وہ رہ گئے تھے، انہوں نے کبھی اس طرح کا انداز اختیار نہیں کیا تھا میرے بارے میں جیسا کہ عام طور پر فکاہی اور استحضائیہ کالموں کا ہوتا ہے۔ یہی بات میں نے اس دفعہ محسوس کی ہے، اور اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ انہوں نے جو کچھ میرے بارے میں جن جذبات کا اظہار کیا، اس وقت جو بھی کالم نویس ہے میں نہیں جانتا کہ کون ہے سر راہ کے کالم نویس، لیکن میں بہرحال علی رؤوس الاشہاد ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن جذبات کا اظہار کیا ہے، اگرچہ میں واقعتاً ان کا حامل نہیں ہوں ان کیفیات کا جو انہوں نے بیان کی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال حسن ظن انہیں مجھ سے ہے تو اس کے لیے شکریہ جو ہے مجھ پر واجب ہے ان کا۔ لیکن چونکہ اس سے کچھ مغالطہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو چند باتیں میں عرض کر دوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے کراچی کی اپنی تقریر میں جو بات کہی تھی وہاں کی رپورٹنگ میں بھی وہ آدھی آئی تھی۔ مغالطہ کیا ہے جو جس کا اندیشہ ہے جس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہیں میرے بارے میں بھی لوگوں کو یہ خیال نہ ہو جائے کہ اب اس نے بھی اسی طرح کے دعوے شروع کر دیے جیسے ہمارے محترم علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کرتے تھے، مجھے آسمانی اشارے یا کئی فرشتوں سے ملاقات یا کوئی قبروں سے کوئی جو ہے وہ فیض حاصل ہوا ہے اور حکم ہوا ہے۔ کیونکہ اس میں میری جو تقریر نقل ہوئی کراچی کے دوائے وقت میں، اس میں یہ جملہ آیا کہ کچھ آسمانی اشاروں کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ شاندار ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت خصوصی ہے کہ جو اس خطۂ زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ چیز تو شائع ہو گئی وہاں آسمانی اشارے، اب آسمانی اشاروں سے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے بہرحال جو تصویب بھی کی، تائید بھی کی، تعریف بھی کی، تحسین بھی کی، وہ تو مجھے وہاں تک پہنچا دیا جہاں فی الواقع میں نہیں ہوں۔ لیکن یہ کہ اس مغالطے کو رفع کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں، میں نے وہاں بھی وہی بات کہی تھی جو یہاں بھی ہمیشہ کہتا رہا، وہ یہ ہے کہ جہاں تک زمینی حقائق ہیں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو بسا اوقات مایوسی طاری ہو جاتی۔ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا گیا، 43واں برس ہے لیکن اسلام جو کچھ جس حال میں ہے وہ سب کو معلوم ہے، مجھے زیادہ مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پاکستان جس کے قیام کے وقت مسلمان پورے ہندوستان کے ایک قوم بن گئے تھے، اس کا یہ حشر کہ اب قومیتیں ہیں اور تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے پرسوں اور کل پھر خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، مسلمان مسلمان کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، اگرچہ اب ہم پر اتنا اثر نہیں ہو رہا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا وہ انسان کی جو ہے کیفیت کے اندر اب جب پڑتی ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسرا ہو گئی، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، کبھی وہاں سینکڑوں کی تعداد میں بھی لوگ بھون دیے گئے تھے، تو اب یہ 9, 10, 11, 12 کی نفری کو بہت زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اس کے اس عدد کے کو ذرا ذہن سے نکال کر کس قدر بڑا حادثہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ واقعات جو ہے رونما ہو رہے ہیں، لرزا دینے والے ہیں، اور ان کو دیکھ کر واقعتاً زمینی حقائق میں نے بارہا کہا ہے کہ اس کے حوالے سے مایوسی طاری ہوتی ہے، لیکن کچھ آسمانی حقائق میں کہا کرتا ہوں اشارے نہیں۔ وہ یہ کہ میں جب دیکھتا ہوں 400 سال کی تاریخ اس امت کی، اس سے مجھے کچھ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت خصوصی اس خطے کے ساتھ وابستہ ہے۔ آخر یہ یوں ہی نہیں ہے، الٹ اپ نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے کہ الف ثانی کے تمام مجددین اسی خطے میں پیدا ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت، ان کا تو نام ہی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ جو تجدید دین کا کام ہے اس دوسرے ہزار سال میں شروع ان سے ہوا ہے، اب ہم اس کے وسط میں پہنچ گئے دوسرے ہزار، اس لیے کہ 15ویں صدی ہجری شروع ہو چکی ہے، تو دوسرا ہزار سال جو اس کے وسط میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن اس کا آغاز ہوا حضرت مجدد الف ثانی شیخ عبد الحق محدث دہلوی، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیت تو پورے عالم اسلام میں، ابن تیمیہ اور غزالی دونوں کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں۔ ہماری پوری تاریخ کے اندر جو ہے اس کینڈے کا آدمی، اس رتبے کا آدمی، اس جامعیت کی حامل شخصیت آپ کو نہیں ملے گی، وہ بھی اسی بر عظیم پاک و ہندو۔ پھر شہیدین کی تحریک دور صحابہ کے بعد، یہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ ایک مرتبہ جہاد افغانستان کے ضمن میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد، ہوٹل اسلام آباد میں، وہاں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، میں بھی گیا، تو وہاں جو تقریریں ہو رہی تھیں دھواں دار ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جو مبالغے کے یوں ہیں زمین کے آسمان سے ڈانڈے ملا رہے تھے، وہاں بار بار ایک جملہ آ رہا تھا کہ دور صحابہ کے بعد اتنا اسلامی اور اتنا صحیح جہاد کوئی نہیں ہوا تھا. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے پھر جب میری بازوئی آئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو کچھ اس وقت افغانستان میں مجاہدین کر رہے ہیں ان کا رتبہ ان کا مقام بیان کیجئے. واقعہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں, میں خود دیکھ کر آیا. مولانا جلال الدین حقانی ان کے مرکز میں جا کے ملاقات کی, جہاں نقشہ میں نے دیکھا. آ کر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ ہم جو امام شامل کا تذکرہ پڑھتے ہیں پچھلی صدی میں جو ہوئے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بررتبے کی شخصیت جو ہے جلال الدین حقانی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا. تو ان کے مرتبے کو میں کم نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے کہا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا جو ہے تاریخ سے بے خبری کا کوئی علامت نہیں ہو سکتی کہ آپ بھول گئے کہ صرف ڈیڑھ صدی قبل اسی پر عظیم پاک و ہند میں تحریک شہیدین کے ذریعے سے جو جہاد ہوا تھا وہ ہے اس کا مستحق کہ دور صحابہ کے بعد ایسا جہاد کبھی نہیں ہوا. وہ ایک یک مشت تھے, ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے, اور کیسے کیسے لوگ, شاہ اسماعیل شہید, ایسے لوگ, ایسی شخصیتیں, علم کے پہاڑ, ہمالیہ. لیکن یہ کہ سید احمد کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا ہے تو آخری وقت تک وہ ہاتھ نکالا نہیں ہے, جان دینی ہے. سر داد نہ داد دست در دست یزید, اس کے برعکس والی بات ہے کہ سر دے دیا لیکن سید احمد کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا نہیں. اب کیسی عظیم شخصیت ہے. وہ جہاد تھا جس کے بارے میں کہا جائے. باقی اور جو جتنا کچھ کر رہا ہے اس کی آپ تعریف کریں, تحسین کریں, اب آپ اندازہ کیجئے اس جلسے کی جو اصل اسپرٹ تھی اس کے روح سے کتنی برعکس میں نے بات کہی تھی, اور اندیشہ تھا کہ ڈنڈے نہ پڑ جائیں. لیکن یہ کہ وہاں جو علماء موجود تھے, وہاں پہ مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی تھے, تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی, وہاں پر مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی تھے کراچی کے, جو جامعہ فاروقیہ کے مہتمم بھی ہیں, مؤسس بھی ہیں. ان کے صاحبزادے نے تو آ کر مجھے پھر مبارکباد دی کہ ہم سب کچھ یہ محسوس کر رہے تھے لیکن کہنے کی ہمت نہیں تھی, تم نے یہ ہمت کی اور بات کہہ دی. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو 13ویں صدی ہجری کا جہاد ہوا ہے پوری دنیا میں اس کے پیمانے کا جہاد مجھے نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے پھر اس صدی میں شیخ الہند جیسی شخصیت, ابو الکلام جیسا داعی للقرآن, علامہ اقبال جیسا قرآن کی حکمت کو زندہ کرنے والا, پھر مولانا مودودی جیسی ایک تحریک برپا کرنے والا, مولانا الیاس جیسی ایک اتنی عظیم حرکت شروع کر دینے والا, ان میں سے کسی شخصیت کے ہم وزن ہم پلہ شخصیت آپ کو پورے عالم عرب میں پورے عالم اسلام میں نظر نہیں آئے گی. لے دے کر ان 400 سالوں میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی نظر آئیں گے, یا پھر یہ کہ اس صدی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ حسن البنا مرحوم, یہ تھے ایک بڑے داعی تھے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی فکر کی وہ کیفیت نہیں تھی جو یہاں کی تحریک کے اندر موجود تھی. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں یہ سارا جو ہے پس منظر موجود ہے. اس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجددین کے لیے اس خطے کو خاص کیا تو یقیناً اس کی کوئی مشیت ہے. پھر یہ کہ پوری دنیا میں جو آزادی کی تحریکیں چلی ہیں, یورپین امپیریلزم سے نجات پانے کے لیے تحریکیں چلی ہیں, صرف یہ خطہ ہے اس میں تحریک پاکستان میں مذہب کا نام تو لیا گیا, نعرہ تو لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, باقی اور کہیں کسی جگہ مذہب کا نام نہیں. کہیں عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہے, کہیں کسی اور بنیاد پر ہے. آزادی کی تحریکیں چلی ہیں لیکن صرف یہ تحریک تھی تحریک پاکستان, تحریک مسلم لیگ, جس میں نعرہ جو لگا ہے وہ مذہب کا لگا ہے. پھر پاکستان کا قیام معجزہ ہے, میں پوری تفصیل سے لکھ چکا ہوں. کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کرنے کے بعد اب معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ پھر بھی پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے قائم ہوا. پھر یہ کہ جب صدر ایوب صاحب نے پیش کر دیا تھا, پھر وہ جوائنٹ ڈیفنس اسکیم کی جو پیشکش تھی, گویا کہ پھر وہ کیبنٹ مشن پلان کی طرف ہم ریورٹ کر رہے تھے. وہی نہرو جس نے اس وقت کیبنٹ مشن پلان کو ختم کیا, وہی نہرو تھا جسے ٹھوکر ماری کہ جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم. گویا کہ یہ آزاد ملک پاکستان ایک علیحدہ اینٹیٹی کی حیثیت سے ایک خصوصی مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی. اسی طریقے سے 1965 میں جیسے بچایا ہے, پھر 1971 میں اس خطے کو جس طرح بچایا ہے. ورنہ واقعہ یہ کہ جو حالات تھے ہر شخص جاننے والا جانتا ہے, میں تفصیل سے ان چیزوں کو لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان نامی کتاب میں. یہ وہ اشارے ہیں جن کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس خطے سے کوئی خاص کام لینا ہے. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں ہماری بدامالیوں کی سزا کچھ اور ملے, کوئی اور کوڑے برسیں, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ یہ سارے شواہد جو ہیں انہیں میں آسمانی اشارے کہتا ہوں. مجھے کسی قبر سے کوئی نہیں حفیظ حاصل نہیں ہوا ہے, نہ کوئی فرشتہ جو ہے اس نے مجھ سے ملاقات فرمائی ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں, یقیناً دل کے اندر جب کیفیت انبساط کی پیدا ہوتی ہے تو اس میں یقیناً وہ جو غیر مرئی قوتیں ہیں خیر کی ملائکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ نازل فرماتا ہے. جیسے فرمایا گیا جہاں کہیں بھی کسی مسجد میں کسی اللہ کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے تو فرشتے جو ہیں ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وحفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. اس معنی میں وہ ساری بشارتیں جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں وہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن میرا اچھی طرح سمجھ لیجئے ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اس وادی میں میں نے قدم نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے دعووں سے مجھے بچائے رکھے. باقی یہ کہ یہ ہے در حقیقت شواہد جن کے مدار پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے سے جو بھی گلوبل ڈومینیشن ہے اسلام کی جو ہو کر رہے گی، جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہو کر رہے گی. وہ خبریں میں بیان کر چکا ہوں بارہا، وہ استحکام پاکستان نامی کتاب میں میں نے حوالوں کے ساتھ وہ حدیثیں درج کر دی، وہ تو ہو کر رہے گی. کہاں سے شروع ہوگا تو میرا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس خطے سے اس کا آغاز ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اس تمنا کو، اس آرزو کو، اگر یہ وشفل تھنکنگ ہے تو اس وشفل تھنکنگ کو ہی اللہ تعالی حقیقت کا جامع پہنا دے، اس کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے. اسی کے حوالے سے اصل میں جو چند باتیں میں کہتا رہا ہوں اور جو شاید اب کچھ کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئے، بعض اوقات میری باتیں کچھ دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. میں نے جو کہا اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس کے بقا کے لیے، نمبر ایک، فوری طور پر جمہوریت ناگزیر، جیسی بھی ہو، بری ہو، بھلی ہو، سیکولر ہو، لیکن جمہوریت ہو کم سے کم. یہ ورنہ یہ ہے کہ مارشل لا یہ اس کے لیے سوسائیڈل ہے. یہ میں نے الفاظ کہے تھے، آپ کو معلوم ہے 1980 کے اندر کہہ دیے تھے ضیاء الحق صاحب سے پہلی ملاقات میں، یہ سوسائیڈل ہے، یہ مارشل لا کا جو تسلسل ہے. تو جمہوریت ہو. نمبر دو، جمہوریت جو بھی اس وقت کی دنیا میں، اس کے صحیح چلنے کے لیے دو پارٹیوں کا ہونا ضروری، مضبوط پارٹیاں دو. یہ متحدہ محاذ سوائے ہنگامے کے، فساد کے اور کچھ نہیں کر سکتے. اس سے صرف تخریب ہوتی ہے، صرف یہ منفی جو ہے کام دنیا میں ہوتا ہے. مثبت کام کے لیے، صحیح پٹڑی کے اوپر گاڑی چلانے کے لیے، وہی دو پہیوں والی بات، دو پہیوں پر یہ جمہوریت کی گاڑی چلتی ہے. ایک پارٹی، یہ ایک پارٹی کو اس کے حوالے سے کہتا رہا کہ مسلم لیگ کو مضبوط کرو، مسلم لیگ کو توانا کرو، مسلم لیگ کو برابر کی مد مقابل جماعت لے کر آؤ. اور جماعتیں عوامی بنتی ہیں، حکومت میں آ کر نہیں، حکومت سے باہر رہ کر. 11 برس پیپلز پارٹی نے حکومت سے باہر رہ کر ہی نہیں، جو بھی حکومت وقت تھی اور مقتدر مطلق جو تھا اس کا دشمن نمبر ایک شمار ہو کر اس نے 11 برس گزارے. تو اس کے اندر کچھ پارٹی پنا، وہ بھی پورا نہیں، کچھ پارٹی پنے کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ ایک پارٹی تو بہرحال وہ نظر آتی ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. یہی مسلم لیگ میں ہونا چاہیے، ایک پارٹی کی حیثیت سے اسے منظم ہونا چاہیے. اسی لیے کہا تھا میں نے اس وقت کے نواز شریف صاحب کو، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، قوت دی ہے، جوانی دی ہے، پیسہ دیا ہے، ان تمام صلاحیتوں کو وہ لگائیں اور مسلم لیگ کو تقویت میں پہنچے. اور یہ جو اس وقت کی مہازارائی، اس وقت کی تو انتہا کو پہنچی ہوئی، اب تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہ مہازارائی بھی ختم ہو جائے گی اگر یہ وزارت اولیاء چھوڑ کر اور پارٹی کو آرگنائز کرنے پر آتا، اس کے اندر یقیناً اس مہازارائی کے اندر کمی آ جاتی. لیکن یہ کون سنتا ہے فغان درویش، اس کو مانی بھی غلط پہنائے گئے، شاید پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا اس کی تائید میں میں بات کہہ رہا ہوں. آج میں پہلی مرتبہ ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے دل کی جو میں نے کبھی نہیں کہی. مجھے یقین ہے کہ یہ جو بھٹو خواتین ہیں یہ ایک بڑا ٹیمپریری اور پاسنگ فینومینن ہے اس ملک کا، مستقل کوئی حکومت ان کے پاس نہیں رہ سکتی. اس ملک کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، اس کے عوام کی عظیم اکثریت کے جو احساسات ہیں، جو مذہب ان کے ذہن کے اندر رچا بسا ہوا، اس کے خلاف ہے یہ بات. یہ تو ایک وقت ہے، اس وقت کے نتیجے میں کہ بھٹو کے نام کا ایک چیک تھا پیپلز پارٹی کے پاس، وہ چیک کیش ہو سکتا تھا بھٹو کی کسی رشتہ دار ہی کے حوالے سے، پھر خواتین کا معاملہ خاص طور پر بیوہ اور بیٹی، اس کے حوالے سے وہ چیک. میں نے بارہا یہ کہا تھا جب بھی کبھی الیکشن ہوں گے ایک مرتبہ یہ چیک ضرور کیش ہوگا، لیکن ایک ہی مرتبہ ہوگا، بار بار ایک چیک ایک ہی مرتبہ کیش ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تو وہ نہیں ہوتا. اور اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایبسولیوٹ میجورٹی کبھی پیپلز پارٹی نہیں جا سکتی، البتہ یہ کہ سنگل لارجسٹ گروپ کی حیثیت سے آئے گی. وہی ہوا الحمدللہ، میری جو ریڈنگز تھی وہ غلط نہیں تھی. اور یہ بات آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹرانزٹری فینومینن ہے، اس کو بلکہ قوت بخشی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے باہر ان سے مہاجرائی کی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کے اندر اب تک انتشار ہو چکا ہو. پیپلز پارٹی کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ان خواتین کی سربراہی جو ہے اس کو ذہناً اور قلباً قبول نہیں کر سکتے. اس لیے کہ میں نے بارہا کہا کہ مسلمان چاہے وہ نان پریکٹسنگ مسلمان ہو، دودھ تو اس نے مسلمان ماں کا پیا ہوا ہے، اس کا جو سب کانشس مائنڈ ہے، اس کا ایک تحت شعور ہے، اس میں جو چیزیں مرتسم ہیں اسلام کے اثرات، اسلامی تعلیمات وہ موجود ہیں. کچھ عارضی اثرات ہوتے ہیں، وقتی مراحل آتے ہیں، اس کے اندر جو ہے کچھ انسان خلاف عمل کر بیٹھتا ہے، لیکن اس سے وہ اندر کی جو جبلت اور طبیعت ہے وہ بدلتے تو نہیں ہے، وہ موجود ہے. لہذا اصل بات جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ اصل میں اس حوالے سے سوچ ہو تو اس ملک کی جو ہے در حقیقت ہماری جو سیاسی گاڑی ہے وہ اس پٹڑی کے اوپر صحیح طریقے سے رواں ہو سکے گی. اسی حوالے سے بارہا کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ملاقات ہوئی میجر جنرل انصاری صاحب سے ریٹائرڈ، میں نے ان سے کہا کہ بھائی خدا کے لیے مولانا نورانی میاں تک میرا پیغام پہنچا، مسلم لیگ میں شامل، اسے عوامی پارٹی بنائے. تازہ ندا میں جو انٹرویو چھپا ہے حنیف رامے صاحب کا، میں آپ میں سے ہر شخص سے یہ درخواست کروں گا ضرور پڑھیں، بہت گہری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اگرچہ ظاہر باتیں میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں اور میں ان کے بارے میں یہ بات صحیح سمجھتا ہوں جو احمد سعید کرمانی صاحب نے کہی ہے کہ پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک اٹھان ہے ان کے مزاج کی، اس کے لیے مسلم لیگ در حقیقت کوئی جگہ ہے ہی نہیں، ان کی جگہ جو ہے وہی ہے پیپلز پارٹی میں جہاں وہ پہنچے ہیں. انہوں نے صحیح کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت کچھ ادھر ادھر گھوم پھر کر میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. اس لیے کہ ان کا ذہن، اور یہ میں ان سے واقف ہوں سن 68-69 سے. 69 میں نے جو اداریے لکھے تھے میثاق میں، وہ انہوں نے پورے اپنے پرچے میں شائع کیے تھے، نصرت میں ہفتے وار نکلتا تھا، اتنا انہوں نے میرے خیالات سے اتفاق کیا تھا. پورے اپنے اداریے نقل کیے، میرے اداریے بڑے طویل نصرت کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنی ان کی ایک سوچ ہے، ان کا اپنا ایک ذہن ہے اس کے اندر. اب انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں کہ انہوں نے کتنی کوشش کی کہ مسلم لیگ عوامی بنے، لیکن ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے حکومت سے ہے سارا معاملہ. حکومت کی بنیاد پر کبھی کوئی پارٹی آرگنائز نہیں ہو سکتی. پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے تو حکومت سے ہٹ کر اس کو آرگنائز کیا جائے. یہ بات انہوں نے 100% صحیح کہی ہے. جو باتیں بھی کہی تھی مسلم لیگ آرگنائزیشن کے لیے، لمبی چوڑی انہوں نے رپورٹ جو لکھی تھی کوئی 51-52 صفحے کی، وہ کہتے ہیں میں نے اس پر اکنیزی کی تھی، لیکن یہ کہ مسلم لیگ پر چونکہ یہ ذہن مسلط ہے کہ حکومت ہی کے ساتھ لیگ ہو سکتی ہے، یہی در حقیقت مسلم لیگ کی موت کا اصل سبب. ورنہ یہ کہ عوامی شخصیتیں آئیں، عوامی کارکن آئیں، محنتیں کریں، مولانا نورانی میاں آئیں، عبدالستار نیازی آئیں، ان کا بہت بڑا کام ہوگا مسلم لیگ کے اندر عوامی ایک رنگ پیدا کرنے کے اندر، یہ لوگ آئیں تو یہ دو پٹری جو ہے دو پہیوں پر یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے. یہ باتیں ہیں جو میں کہتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب تھے آج نہیں رہے، ایوب خان تھے آج نہیں رہے، بھٹو خواتین ہیں نہیں رہیں گی، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہرمان. جو تھے وہ نہیں ہے، جو ہے وہ نہیں ہوں گے، یہی ہے ایک در حقیقت. جو واقف ہوتا ہے، جو جانتا ہے، جو فوراً روز کے حالات کے اوپر نگاہ نہیں رکھتا، کچھ آگے پیچھے کی سوچتا ہے، اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے. یہ اہمیت رکھنے والی نہیں ہے کہ آج کون ہے اور کب، بلکہ یہ ہے کہ اصول ہے، اور وہ اصول کسی ملک کو چلانے کے لیے اس وقت اس پاکستان کے لیے اس کا دوام، اس کا استحکام تو صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر جمہوریت اس کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے. یہی میرا موقف رہا 11 برس تک، یہی میں کہتا رہا، ایم آر ڈی میں شامل نہیں ہوا، لیکن یہ کہ تائید کرتا رہا جمہوریت کی. اپنی جو بھی قوت ہے، جو توانائی ہے، جو صلاحیت ہے، وہ اسلامی انقلاب کے لیے اینٹ روڑے جمع کرنے کی کوشش میں نے لگا دی ہے، قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے میں، ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں تک پہنچانے میں، اس میں اپنے 25 برس میں نے لگا دیے. حالانکہ یہی حنیف رامے صاحب اور یہی میرے پاس خاص طور پر مبشر صاحب، ڈاکٹر مبشر صاحب چل کر آئے تھے میرے کلینک میں کرشن نگر میں جب یہ آرگنائز ہو رہے تھے. اب ابھی پیپلز پارٹی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. حنیف رامے صاحب، عبداللہ ملک صاحب اور یہ ڈاکٹر مبشر صاحب اور ایک ڈاکٹر مبشر صاحب کے بھانجے جو یہاں پنجاب یونیورسٹی میں اس میں شعبہ صحافت میں ہیں، اب بھی ہیں، اس وقت بھی تھے. یہ 4-5 دانشور تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ بڑا حبس ہو گیا ہے، ایوب خان کا وہ دور تھا، اب اس حبس سے نکلنے کے لیے کوئی کام شروع کیا جائے. اس وقت مجھے بھی اپروچ کیا، میں نے اس وقت وہ تازہ تازہ مضمون لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، میں نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کو تھما دیا کہ میں تو اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں، ادھر مجھے نہیں جانا. لہذا وہ بعد ایک دو ملاقاتیں ہوئی، دو مرتبہ آئے، پھر مجھے بھی ایک دفعہ اپنے ہاں دعوت دی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا ان قلعوں میں تیل نہیں ہے، یہ سیاست کے اس رخ پر جانا نہیں چاہتا، پھر وہ مایوس ہو گئے. تو اس وقت سے میں ان حضرات سے واقف ہوں، ان کی سوچ ہے، ان کے خیالات ہیں، نظریات ہیں، انہیں بھی کسی ایک جگہ پولرائز ہو جانا چاہیے. یہ بھی جو منتشر ہے انہیں منتشر نہیں رہنا چاہیے. اور یہ کہ دوسری طرف مسلم لیگ اپنے ماضی کے ساتھ، بہرحال اسلام کا نعرہ لگایا تھا اس نے، اس کے اعتبار سے اس کی کمٹمنٹ ہے اسلام کے ساتھ، چاہے اس میں جو لوگ اس وقت ہیں ان کی عملی جو ہے کچھ زیادہ وابستگی اسلام کے ساتھ نہیں ہے، نہ پہلے رہی ہے نہ اب ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک علیحدہ مزاج ہے، اور پاکستان کا ایک ماضی، تحریک کا ایک ماضی، اس کے حوالے سے وہ اس کے بہرحال علم بردار بھی ہے، جانشین بھی ہے، امانت بھی انہی کے پاس ہے. ان دو جماعتوں کو منظم ہونا چاہیے، اور پھر جو رولز آف دی گیم ہے اس وقت دنیا میں جمہوریت کے، اس کے مطابق جو ہے گاڑی کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تیسری بات بس چند منٹوں میں کہہ رہا ہوں، مسئلہ کشمیر کے بارے میں اگرچہ کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ جو وہ شدید جنگ کا جو خطرہ ایک دم ہو گیا تھا وہ شاید اب کچھ کم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جنگ سے بچائے، وہ نہ ہمارے لیے مفید ہے نہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن یہ کہ جو بیان اگرچہ اس کے بارے میں بعض کالم نویسوں نے تو بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے. اور سب سے بڑی برکت جس کا ظہور ہوا ہے اس وقت، یوں سمجھیے جہاد کی برکات کہاں کہاں تک پہنچتی ہیں، وہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں وادی کشمیر میں، ان کی برکات ہم تک پہنچی. جتنا کنسنسس اور اتحاد آج اس ملک میں ہے، سال ہا سال سے اس کا کوئی نشان نہیں، سب مٹ گئے. مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، یہ میں اور تو والی باتیں ختم ہو گئی. پیپلز پارٹی اور آئی جے آئی ایک ہیں، ایک موقف، ایک زبان، ایک قوم، ایک موقف. پانچ تاریخ ہے تو سب اس میں جمع ہے. اور یہ کہ آج نواز شریف صاحب کا جتنا زوردار بیان آیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں، اس میں وہ بہادر آئی وغیرہ، اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کہیں اثر انداز نہیں ہوگی، تو یہ تو ایک بہت بڑی برکت ہے جو ہمیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ اس برکت کو مستقل کرے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے کچھ نہ کچھ آثار جو ہیں، جو مسلسل مہاجر آئی اور اس میں جو تلخیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، اس برکت سے ہمیں مشکور ہونا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہندوستان کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ ہمیں پنڈت نہرو کا مشکور ہونا چاہیے پاکستان کی شکل میں بننے کا، کہ انہوں نے ٹھوکر ماری کیبنٹ مشن پلان کو، انہوں نے ٹھوکر ماری صدر ایوب خان کے اس جوائنٹ ڈیفنس کی آفر کو. تو نے اچھا ہی کیا دوست، سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. تو اس وقت کی حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہاں، اور جگ موہن قصاب نے جو کچھ کیا ہے، اس کا بھی ایک اعتبار سے کہ ہمیں تو اس کا ایک بہتر نتیجہ ملا ہے کہ آنکھیں کھل گئی ہیں لوگوں کی، اور اس کے اعتبار سے ایک یکجہتی قوم کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اور یہ تو تقریباً ناقابل قیاس تھا، گمان نہیں کر سکتے تھے چند دن پہلے آپ کہ اس ملک کے اندر ایسی فضا بھی یکجہتی کی پیدا ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نہ معلوم کس شر میں سے خیر برآمد کرتا ہے، اور اس کا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ مردہ میں سے زندہ نکالتا ہے، زندہ میں سے مردہ برآمد کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے. تو اس سے جو بھی اس کا فال آؤٹ ہوا ہے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قربانی کے نتیجے میں ہوتا ہے، جان دے کر خون دے کر، صرف بیانات سے نہیں ہوتا، تقاریر سے نہیں ہوتا. انہوں نے خون دیا ہے، کہاں کہاں تک اس کی مہک پہنچ گئی ہے، کہاں کہاں تک اس کی برکات جو ہے ان کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ خالص دین کے لیے جانے دینے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ یہاں کی دینی جماعتوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ پاور پالیٹکس سے جدا ہو جائیں، کھیل کھیلنے دیں انہیں، مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، اب جمع ہو جائیں امر بالمعروف نہیں المنکر پر، اور بالخصوص نہیں المنکر پر، اس پر جمع ہو، ایک بڑی طاقت وجود میں آئے. پھر ظاہر بات ہے اس ملک کا ایک صغرا کبرا ہے، کوئی شخص چاہے دل میں کتنا ہی بڑے سے بڑا سیکولر ہو، بڑے سے بڑا لا دین ہو، بڑے سے بڑا ملحد ہو، اس قوم کے پلیٹ فارم پر آ کر کبھی وہ ایسی بات نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کی تاریخ ہے، اس کی پورے اس ملک کے وجود میں آنے کا اس کا ایک جینیسس ہے، اس کا ایک تھیسس ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے. اسلام کا نام لینا پڑے گا ہر ایک کو جو بھی یہاں پر آئے گا، کسے باشد اس اعتبار سے اگر طاقت بھی کوئی وجود میں آ جائے, میں تفصیل سے تقریریں کر چکا ہوں, متحدہ مطالبہ تھا ایک وقت میں, کیونکہ اس وقت تک جماعت اسلامی الیکشن کے پالیٹکس میں نہیں آئی تھی, لیکن متحدہ مطالبہ جماعت اسلامی کا تھا جس کے نتیجے میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. 20ویں صدی کا سب سے بڑا معجزہ میں کہہ چکا ہوں آپ سے بارہا, 20ویں صدی کا سب سے بڑا معجزہ قرارداد مقاصد کا پاس ہونا. اس دور میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, 20ویں صدی کے نصف میں, اور ایک ملک کہہ رہا ہے کھڑا ہو کر اپنی سرکاری زبان دستور ساز اسمبلی کے ذریعے سے کہ ہم مانتے ہیں کہ حاکمیت صرف اللہ کی, ہمارے پاس جو اختیار ہے ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے, ہمارا اپنا اختیار نہیں. یہ گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا دستوری زبان میں اقرار اور اعلان ہے. لیکن یہ کہ جب پاور پالیٹکس کے چکر میں مذہبی جماعتیں آئی ہیں تو در حقیقت قدم رک گئے ہیں. وہ مجھے شعر یاد آیا, تیری رہبری کا یہ فیض ہے قدم اہل شوق کے رک گئے, نہ کوئی جواز سفر ملا نہ کوئی دلیل قیام ہے. اس کے بعد سے جو گو مگو کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اس کے پاسے میں کبھی اس کے پلڑے میں, یہ جو صورتحال ہے بڑی ہی تلخ داستان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی نکالے اور ان دینی جماعتوں کو اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات اب کر رہا ہوں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا حالانکہ تقریباً, اور ندا کے ساتھ میرا جو تعلق ہے تنظیم اسلامی کا بھی ایک تعلق ہے, اگرچہ کوئی آفیشل آرگن نہیں ہے لیکن چھوٹے بھائی اقتدار احمد جو اس کے مالک بھی ہے, پرنٹر پبلشر بھی ہے, جو بھی کچھ ہے مدیر بھی ہے, چھوٹے بھائی بھی ہیں تنظیم میں شامل بھی ہیں. یہ پرچہ جو آیا اس مرتبہ میں اس کا نام لے کر آپ سے تعارف کرا رہا ہوں, اس لیے کہ حنیف رامے کا انٹرویو بھی بہت اہم ہے, اداریہ بہت اہم ہے, وقار امبالوی صاحب کی نظم اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں بہت اہم ہے. جماعت اسلامی کے ایک رہنما غلام جیلانی, چودھری جیلانی مرحوم بی اے کبھی وہ مشہور تھے جیلانی بی اے, ان پر جو تعزیتی نوٹ آیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, اس لیے کہ چودھری صاحب بہت ہی اچھے لوگوں میں سے انسانی سطح پر بھی, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس شخص کے اندر کتنا بڑا ادیب مضمر تھا. یہ میرا زمانہ طالب علمی کی بات ہے جب ان کے وہ مضامین بالم بن باورا جب وہ چھپا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پسند ادب کا جو اعلیٰ ترین معیار ہو سکتا تھا اس پر وہ افسانے تھے جو انہوں نے اس زمانے میں لکھے, لیکن چونکہ اس میں کچھ تھوڑی سی اریانی کا رنگ تھا لہذا جماعت کے جو بھی حضرات تھے اور جماعت کا ایک حلقہ جو تھا انہوں نے روکا کہ اس انداز میں نہ جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی قربانی کسی شخص کی نہیں ہوگی, اس کے اندر کسی کام کی امنگ بھی ہو, اپچ بھی ہو, صلاحیت بھی ہو, تاریخ بھی ملی ہو, پورے ملک کے اندر سراہا بھی گیا ہو, اور پھر وہ ایک جماعتی تقاضے کے تحت اپنے قلم کو روک لے. اس کے بعد سے وہ جیلانی بھی یہ مر گیا, وہ تو بعد میں چودھری غلام جیلانی ہے جو چلے ہیں, اور وہ بہت شریف النفس انسان اور جماعت اسلامی کے بڑے مخلص کارکن, ان پر جو تعزیتی نوٹ آیا ہے آج ہم ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں گے. ایک یہ کہ ہمارے یہاں کے لاہور کے علماء میں سے قاری سعید الرحمان علوی صاحب جو یہاں شاہ جمال کی مسجد میں خطیب بھی ہے, ان کے والد مولانا محمد رمضان صاحب کا بھی ایک حادثے میں انتقال ہوا ہے, ان کو بھی ذہن میں رکھیے ہم دعا کریں گے. اور حیدرآباد میں جو بھی اس وقت شہدائے حیدرآباد, ظاہر بات ہے اس طرح اچانک کی موت جو ہے حادثاتی موت, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے, مسلمان کی موت اگر اس طرح ہو تو وہ بھی ایک درجے کی شہادت ہے, ان سب کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. باقی یہ کہ تلخیص میرے کتابچے کی اس پرچے میں ندا میں ہے, بلکہ اس سے پہلے کئی کتابوں کی ہو چکی ہے, میرے ذرا ضخیم تر کی بجائے آج کل لوگ اختصار کو پسند کرتے ہیں خلاصوں کو, اور یہ کام جو ہے ندا کر رہا ہے. کئی میرے کتابچے جو ہیں ان کو بہت ہی چار پانچ صفحات کے اندر ان کا پورا مضمون, جہاد بالقرآن جو اصل اساس ہے, انجمن خدام القرآن جو میں نے قائم کی اور قرآن اکیڈمی اور قرآن کالج, یہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا ظہور ہے, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جہاد کبیر, اس پر بھی وہ اس میں تلخیص شامل ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فکاہی کالم میں آج سوچ رہا تھا کہ عجیب حسن اتفاق ہوا ہے کہ سر راہ کا جو کالم ہے اس کا موضوع تو میں بنا ہوں, اور اس ندا میں فکاہی کالم جو آیا ہے فکاہی مضمون اس کا موضوع بن گئے ہیں علامہ طاہر القادری صاحب, جعفر قاسمی صاحب کے قلم نے جو شوخیاں بکھیری ہیں ان صفحات میں, وہ ان کے میں سمجھتا ہوں جیسے وقار امبالوی صاحب کے بارے میں میں نے گواہی دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان کے بعد شاید اردو زبان کوئی پنجابی الاصل اردو زبان پر اور اس کے محاورے پر اور اس کی اوپر اس کی اتنی گرفت اور اتنی قدرت جو ہے وہ میرے علم کی حد تک کہیں اور نہیں ہے. اسی طریقے سے جعفر قاسمی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے بار اس میں چیزیں جیسی ہوتی ہیں فقاہات میں وہ بھی ہیں, لیکن یہ کہ بہت تو گہری باتیں بھی ہیں. تو یہ تمام مضامین جو آئے ہیں مجھے یہ پرچہ جو ہے بہت ہی پسند آیا ہے, اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس پرچے کی سرپرستی اختیار کریں, اس کے سالانہ خریدار بنیے. یہ ہے اصل میں. اب اس پرچے کی نوعیت ہم بدل رہے ہیں, بدل دی ہے. ایک پرچہ وہ ہوتا ہے جو اسٹال پر بکتا ہے, اس میں تو پھر جب تک کہ اس طرح کی جو بھی شہوت انگیز قسم کی تصاویر نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں جو ہے مرچ مسالہ اور 100 طرح کے گرم مسالے اس کے اندر موجود نہ ہو, اس وقت تک وہ پرچہ نہیں بکتا. یہ جو ہمارے پرچے چلتے تھے کبھی الہلال اور البلا اور کامریڈ, اور یہ پرچے جو ہے یہ خریداروں کے بل پرچے, مستقل خریداری سالانہ خریداری اس کے حوالے سے وہ پرچے جو ہے چل سکتے تھے. اس اعتبار سے آج میں آپ حضرات سے اپیل کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حضرات اس کو اس کے سپورٹ کریں اور اس کے سالانہ خریدار بنیں. بعض اعلانات بھی میں چاہتا ہوں صاحب کے ساتھ کر کے فارغ ہو جاؤں تاکہ پھر مزید ہمیں وقت نہ لگانا پڑے, پھر ہم دعا کریں گے ان سب حضرات کے لیے. ندا کا تازہ شمارہ آ گیا, وہ میں عرض کر چکا ہوں. گزشتہ جمعۃ المبارک کا کیسٹ یہاں موجود ہے. ماہنامہ کوثر کا تازہ شمارہ آ گیا ہے. کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی میں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور ایک استدعا آپ حضرات سے یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں, میری یہ تکلیف رفع نہیں ہو رہی. اگرچہ ڈاکٹر عبدالرزاق قاضی صاحب جس قدر توجہ دے رہے ہیں, روزانہ ایک گھنٹہ میرا لگتا ہے ان کے کلینک میں اور ان کا لگتا ہے مجھ پر, وہ توجہ پوری صرف کر رہے ہیں, لیکن کچھ آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میری تکلیف چل رہی ہے ابھی, بلکہ کل سے کچھ شدید تر ہو گئی تھی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے جب تک ہے اس, یعنی اس حال میں رکھے کہ کام کرتا رہوں, کام جاری رہے, تعطل نہ ہو کام میں, اس لیے کہ وہ زندگی تو بیکار ہے جس میں آدمی کام نہ کر سکے. خواتین کا ایک اجتماع ماہانہ ہوا کرتا ہے قرآن اکیڈمی میں, تو اتوار کو 4 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اجتماع بھی ہوگا 3:30 بجے انشاءاللہ العزیز اکیڈمی میں ہوگا, قرآن اکیڈمی میں. آخری اعلان یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام کیسٹ لائبریری کا انتظام کیا گیا ہے, اس سے حضرات زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. طریقہ کار یہ ہے کہ 30 روپے سیکیورٹی جمع کروا کے 1 عدد کیسٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ کیسٹ سننے کے بعد تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور رقم واپس بھی لی جا سکتی ہے. معلوم ہوا کہ ایک آخری اعلان ابھی باقی ہے. تنظیم اسلامی کی لاہور کی چاروں جو تنظیمیں ہیں حلقہ لاہور کی, ان کا ایک مشترک اجتماع 5 فروری بروز سوموار بوقت 9 بجے صبح قرآن اکیڈمی میں ہو رہا ہے, جس میں ہر رفیق کی شرکت لازم ہے. اس سلسلے میں مزید ہدایات حاصل کرنے کے لیے ابھی بعد نماز جمعہ تمام موجود رفقائے تنظیم مکتبہ کے عقب میں جمع ہو جائیں, جو وہ تکونا سا پلاٹ ہے مکتبے کے پیچھے, اس میں تمام رفقائے تنظیم نماز سے فارغ ہو کر جمع ہو جائیں. ایک اعلان جو اس میں نہیں لکھا ہوا, بہت دنوں سے ناغہ ہو رہا ہے, آج انشاءاللہ تعالی سوال جواب کی نشست بھی نماز کے بعد ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اس کے لیے میں اس لیے معذرت نہیں کر رہا کہ 10 منٹ ہمارے شروع کے نکل گئے تھے وہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور جنریٹر کے چلنے میں جو تاخیر ہوئی اس کی بنا پر, تو اتنی تاخیر اگر ہو گئی ہے تو گویا کہ اس پہ اب کسی معذرت کی ضرورت نہیں. اب دعا کر لیجئے, چودھری غلام جیلانی مرحوم, مولانا محمد رمضان مرحوم, ان کو خاص طور پہ ذہن میں رکھ کر, اور شہدائے حیدرآباد کے لیے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وادخلہم فی رحمتک وحاسبہم حسابا یسیرا. اللہم نور مرقدہم واکرم منزلہم والحقہم بالصالحین. اللہم انہم کانوا من عبادک خلقتہم وہدیتہم للاسلام وانہم یحتاجون الی مغفرتک ومن يغفر الذنوب الا انت فاغفر لهم مغفرة من عندك وارحمهم انك انت الغفور الرحيم. اللهم اشف لنا, اللهم اشف امراضنا, اللهم اشف مرضانا, مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.